بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں اللہ پاک نے واقعات کی شکل میں بھی بیان فرمائے ہیں، یعنی واقعات بھی سبق ہوتے ہیں، عبرت ہیں. ان واقعات میں کچھ واقعات تو بہت لمبے لمبے ہیں اور کچھ واقعات بہت مختصر بھی ہیں. جیسے آج جو پڑھا گیا ہے اس میں دو واقعے ہیں بہت مختصر. ایک واقعہ قارون کا ہے اور ایک جو ہے نا حضرت لقمان کا ہے. قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور عام طور پر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ان کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن جیسے دوسرے بنی اسرائیل ایمان لائے تھے ویسے ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اس کو نصیحت فرماتے رہے. قارون کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت مالدار آدمی تھا اور مالداری کے گھومنڈ میں اس نے موسیٰ علیہ السلام پر اسلام کو اور ایمان کو اختیار نہیں کیا. اتنا زیادہ مالدار تھا کہ قرآن پاک میں اس کی گویا مالداری کا ذکر ایک ایسے انداز سے کیا گیا ہے جو عام طور پر نہیں کیا جاتا. میں اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہوتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے 9 آدمی چاہیے ہوتے تھے، چابی اٹھانے کے لیے، تالا بھی نہیں. مشہور یہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کو کیمیا آتا تھا، جیسے کہ عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیمیا گر تھا. کیمیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا مسالہ تیار کر لینا جس سے تانبے پر اگر اس کو لگا دیا جائے تو وہ سونا ہو جائے، تو وہ اس کو فن آتا تھا. اس سے اس نے بے پناہ دولت بنائی، تو اس کا کام ہی نہیں تھا، روزانہ سونا ہی بنانا تھا اس کو، تو اس نے بہت جمع کر لیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے اللہ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اس میں جو حق بنتا ہے غریبوں کا وہ نکالو تم. جب اللہ کا حق جو ہے نا ذرا بڑی مقدار میں نکلتا ہے نا تو آدمی کا جی چھوٹا ہو جاتا ہے. 100 ڈالر زکات نکل رہی ہے، 500 ڈالر زکات نکل رہی ہے، 1000 ڈالر نکل رہی ہے، لوگ ہمت کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی زکات کا ریشو جو ہے وہ 10,000 پہ چلا جاتا ہے کہ 10,000 نکل رہی ہے، 20,000 نکل رہی ہے، 50,000 نکل رہی ہے، 1,00,000 نکل رہی ہے، تو کئیوں کی نکلتی ہے 1,00,000 نکالتے ہیں. بھائی جس کے پاس 4 ملین ہے اس کے پاس تو ہو جائے گی. تو وہاں جا کے آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، وہ حوصلہ نہیں کر پاتا. پھر اب ظاہر ہے کہ فرعون کو، قارون کو اگر زکات نکالنی پڑتی تو کتنی زکات ہوتی، تو ہمت نہیں تھی اس کی. اچھا زکات نہیں دینے کی وجہ اپنا بخل نہیں بتاتا تھا، کنجوس بھی تھا. مالدار ہونا اس کے ساتھ سخی ہونا ضروری نہیں ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہوتا یہ پیسہ تو اس میں سے غریبوں کو دینا بنتا تھا، یہ تو میں اپنے ہنر سے کمایا سو پیسہ ہوں. یہ پیسہ وہ ہے جو میں نے اس کو اپنے ہنر سے، اپنے فن سے بنایا ہے، لہذا اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوئی. تو یہ غلط فہمی کو اللہ نے بیان کیا قرآن پاک میں کہ جب آدمی اپنی صلاحیت سے پیسے بناتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے بنائے وہ، حالانکہ اس صلاحیت کے ذریعے سے ہم نے ہی دیے، وہ صلاحیت بھی ہم نے ہی دی تھی، صلاحیت بھی ہم نے ہی دی اور وہ صلاحیت کے ذریعے سے دولت بھی ہم نے ہی دی. ہم چاہیں تو صلاحیت دیں اور دولت نہ دیں، چاہیے تو دولت دیں، چاہیں تو دولت دیں اور صلاحیت نہ دیں، چاہیے تو دونوں دیں اور چاہیں تو نہ دونوں بھی نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو جو نصیحت فرمائی ہے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے، یہ اپنے کو جو بڑا سمجھ رہا تھا یہ کیا چیز تھی، اس ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک و برباد کیا ہے جن کے پاس اس سے بھی زیادہ دولت تھی اور جس کے پاس اس سے بھی زیادہ قوت تھی. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے پاس فرعون سے بھی زیادہ، قارون سے بھی زیادہ دولت تھی، ہم نے ان کو دی تھی، ان کو بھی ہم نے برباد کیا تھا، یہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے. غرض یہ ہے کہ اس نے نہ تو ایمان قبول کیا اور نہ اس میں اللہ کے حق کو مانا جو پیسہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اور پھر وہ اس میں اکڑ بھی کر رہا تھا. تو جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، حق بھی ادا نہیں کر رہا، کڑپوں بھی کر رہا ہے، اور ہر سال جو ہے نا وہ جلوس نکال کے اپنی شان بھی دکھایا کرتا تھا کہ دولت کتنی ہے میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ بڑی عجیب ہوتی تھی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، ایک وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جو خالی دنیا کو ہی دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. تو جو خالی دنیا کو دیکھنے کے عادی تھے وہ قارون کی دولت کو دیکھ کے تمنا کرتے کہ کاش ہمیں بھی ایسی ہی دولت مل جاتی. بڑا خوش نصیب آدمی ہے. جو ایمان والے ہوتے وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا کی دولت اگر مل گئی تو اس کا خوش نصیبی سے کیا تعلق. ایمان اور عمل آدمی کو اگر ملا تو وہ خوش نصیبی کی بات ہے، ایمان اور عمل آدمی کو نہیں ملا، دنیا کی دولت ملی تو اس میں کیا خوش نصیبی ہے. خیر یہ گفتگو لوگوں کے درمیان ہوتی تھی جب بھی اس کا جلوس نکلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ جلوس لے کے جا رہا تھا، ہمارا فیصلہ آ گیا اور ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا. زمین پھٹی اور قارون کو نکل گئی، اور جو دولت کا اس نے اپنا شو کیا ہوا تھا جلوس اس کا بھی ساتھ میں جایا کرتا تھا، ہاتھی گھوڑے اس کے اوپر لدا ہوا سونا چاندی، وہ بھی زمین کے اندر دھس گیا اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا. گینگ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس گینگ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن نہ تو اس کا گینگ اس کو بچا سکا اور نہ وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکا، ہمارے عذاب میں آ گیا. اب جو لوگ صرف دنیا کو سامنے رکھ کر چلنے والے تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یار ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اگر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی دولت دیتا جیسے ہم تمنا کر رہے تھے کہ بڑا خوش نصیب ہے، تو خوش نصیبی تو اس کے سامنے آ گئی کتنا خوش نصیب ہے، یعنی کہ اگر ہمیں بھی ایسی دولت دیتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ ایسی زمین میں دسے ہوئے ہوتے. تو ہمیں دولت نہیں دے کر اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ ان کی زبان پر آ گیا. کیونکہ دولت نہیں ملی اس وجہ سے وہ بچ گئے، اگر ملتی تو وہ بھی ایسی شان کرتے جیسے وہ دھسے ہوئے تھے، یہ بھی دستا. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل دنیا کی چیز کا مل جانا کچھ اہم نہیں ہے، نہیں ملنا کچھ اہم نہیں ہے. اصل ایمان ہے اور اعمال صالح ہیں، جس کو ایمان کی توفیق ہے اعمال صالح کی توفیق ہے وہ جو ہے وہ خوش نصیب انسان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اللہ نے کسی کو نوازا ہو تو وہ بھی خالص اللہ پاک کی دین ہی ہوتی ہے، اور اس میں مخلوق کا حق دوسری مخلوق کا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اگر کسی کو نوازا نہ ویسے ہی مل جائے دولت بغیر محنت کے بغیر اپنی صلاحیت کے تو اس میں حق ہوتا ہے، جیسے مال غنیمت مل گیا کسی کو، خزانہ مل گیا کسی کو تو جیسے اس میں حق ہے، وراثت میں مل گیا، باواق مر گئے بہت پیسے کمائے تھے اس میں سے بیٹھے بٹھائے بہت سی دولت مل گئی اس میں جیسے حق ہوتا ہے، ایسے اس میں بھی حق ہوتا ہے جو آدمی اپنی صلاحیت سے کماتا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس میں دینے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے، بعض کہتے ہیں اولیاء اللہ میں سے تھے اور بعض کہتے ہیں پیغمبروں میں سے تھے، اختلاف ہے ان کے بارے میں کہ وہ نبی تھے یا صرف ولی تھے، بہرحال دونوں میں سے ایک ہونا تو سب کے نزدیک مسلم ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شاکر بندوں میں سے تھے، یہ شاکرین میں سے تھے، ان کو شکایت کبھی کسی چیز میں ہوتی نہیں تھی اور یہ اللہ کو بہت پسند تھی بات، شکر تھا بس ان کے پاس. حتیٰ کہ ان کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک جگہ غلام بھی رہے ہیں، ایک بہت بڑے مالدار آدمی کے غلام تھے. وہ ایک مرتبہ ان کے کھیت میں گیا ہوا، سیٹ آدمی ان کے کھیت، اس کے اپنے کھیت میں گیا جس میں یہ کام کرتے تھے. اس نے کہا کہ ایک کھیرا لانا، تو کھیت میں سے وہ کھیرا توڑ کے لایا، کہیں گے کاٹ کے مجھے دو. تو اس نے بادشاہ نے جو پہلی کاٹی انہوں نے حضرت لقمان علیہ السلام نے تو وہ ان کو دے دی، لقمان کو دے دی کہ تم کھا لو، اور بقیہ خود اپن کھا لی، کھانے کے لیے گیا. جیسے اس نے منہ پہ رکھا تو وہ انتہائی کڑوی تھی، منہ میں رکھی نہیں جا رہی تھی، اس نے فوراً تھوک دیا. تو کہنے لگا اتنی کڑوی اور تم نے نہ تو چہرے پہ شکن لائی نہ میرے سامنے اس کو رکھا اور پورا تم کھا گئے. تو لقمان کہنے لگے جس کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا کھیرا ملتا ہے اگر اس کے ہاتھ سے کڑوا مل جائے تو ایسی کیا برا ماننے کی بات ہے، اس لیے میں نے اس کو کھا لیا. یہ مزاج ان کا عام حالتوں میں تھا، اسے اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا ہوگا. تو بہت ہی شاکرین میں سے تھے وہ، اس کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ان کا. اس میں جو ہے ان کے واقعے کو بھی بیان فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، کیونکہ ان کی نصیحتیں بہت مشہور، بہت اللہ نے ان کو حکمت دی تھی. خاص بات یہ ہے کہ معاملہ فہمی، باریک بینی اور انجام کو سمجھنے والی جو فہم ہوتی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. وہ جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اپنے والد اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ان نصیحتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا اس واسطے کہ یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ یہ قرآن کی بھی نصیحتیں ہیں، یعنی اللہ ہی کی اصل میں نصیحتیں ہیں یہ، جو اس بندے کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو پہنچایا تھا، تو ہم پوری انسانیت کے واسطے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کو حصہ بنا دیا. اس میں سے ایک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر ہے. انہوں نے فرمایا کہ والدین جو ہے بہت اچھا ان کے ساتھ ہمیشہ سلوک کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں کا حمل اٹھانا اور حمل کے بعد میں اس کو ڈیلیور کرنا، اور ڈیلیور کرنے کے بعد میں پھر اس کا ایک دم کمزوری کی حالت میں، کچھ نہیں کر سکتا بچہ، انسان کا بچہ جتنا کمزور ہے کسی چیز کا نہیں ہوتا اتنا کمزور، مرغی کا بچہ بھی انڈے میں سے نکلتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، انسان کا بچے کو بھاگنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، وہ چونچ مارنے لگتا ہے، یہ نہیں جا سکتا چونچ مارنے کے واسطے، یہ اپنی بات نہیں بول سکتا، یہ اپنی شکایت نہیں کر سکتا، اپنی بھوک پیاس کو ظاہر نہیں کر سکتا، درد تکلیف کو ظاہر نہیں کر سکتا، اس کا خود ماں کو گیس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کو کیا پرابلم ہے، کیوں یہ رو رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے. سردی گرمی سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا، ہر قسم سے اس کی تکلیف کو جھیلتی ہے ماں. اس کی وجہ سے ماں کا بڑا احسان ہوتا ہے اولاد پر. اس کی عزت سے اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ بالخصوص ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، یعنی اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس کی کڑوی کسیلی کو سہ لینا، وہ جھٹک دے، پٹک دے، غصہ کر دے، مار دے، ہاتھ اٹھا دے، اس کو برداشت کر لینا، اور بڑھاپے کے اندر خاص طور پر اس کی طرف سے تکلیف دینے والی بات پیش آ جاتی ہے، اس کو جھیل جانا اور پھر بھی اس کی خدمت کرتے رہنا، یہ ایک ہمارے اسلامی اقدار میں سے ہے، اور یہ انسانیت کی اقدار میں سے ہے، انسانی قدروں میں سے ہے، یہ انسانیت کی بات ہے کہ آدمی اپنے ماں کی، باپ کی، یعنی اپنے پیرنٹس کی عزت کرے اور آخر تک ان کا احترام کرے، اور آخر وقت میں خاص طور پر جب وہ بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے، تو ان کو اپنے راستے کا کاٹا نہ سمجھے بلکہ ان کی خدمت کو سرمایہ حیات سمجھے، ان کی جتنی خدمت بھی وہ کر لے گا وہ اس کے لیے سعادت ہے. حضور نے فرمایا اگر بوڑھے ماں باپ کسی کو مل گئے اس کو سمجھ لو کہ جنت مل گئی، اور اگر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں پا سکا تو اس سے زیادہ محروم آدمی نہیں ہے کوئی، حضور نے ایسے آدمی کو بد دعا دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرتے رہنا چاہے وہ مشرک ہوں، البتہ وہ اگر شرک کی دعوت دیں تو شرک نہیں کرنا، کیونکہ ان سے بڑے اللہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں لیکن ان سے بھی تو کوئی بڑا ہے، اللہ میاں جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ میں شرک کی اگر وہ دعوت دے رہے ہیں پھر تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھنا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ پاک کے علم مبارک میں ہے، کوئی چیز ان سے چھپی بھی نہیں رہ سکتی، اور نماز کو قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کو جھیلنا. جو بھی آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر ریئل میں کرے گا نا، اس کو بڑی مصیبت بھگتنی پڑتی ہے، وہ اس کو لوگ خاموش نہیں رہنے دیتے، اس کو چھوڑ دیں پھر لوگ بہت جان کھاتے ہیں اس کی، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ میں جب بات کرو تو خوش اخلاقی سے بات کرنا، پیشانی چڑھا کے نہیں کرنا، منہ بنا کے نہیں کرنا. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ طلاقت وجا، یعنی مسکراتے ہوئے کسی سے ملنا بشاشت کے ساتھ، یہ بھی معروف میں سے ہے اور یہ بھی صدقہ ہے، کہ اگرچہ آپ کی طبیعت میں اندر گرانی ہے، ڈپریشن میں ہے، کسی چیز کا صدمہ لگا ہوا ہے، پھر بھی اگر کوئی مسلمان آپ سے مل رہا ہے تو ظاہری طور پر اس کے ساتھ میں ایسے انداز سے بات کرو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں میرے ملنے سے کیوں ناراض ہو رہا ہے، اور کیوں اس کو غصہ آ رہا ہے، چڑچڑاپن کر رہا ہے. عاجزی اختیار کرنا اور سینہ تان کے، اکڑ کے زمین پہ جو ہے نا، ٹھوک ٹھوک کے زمین، زور زور سے قدم رکھ کے جو بڑے پن میں بعض مرتبہ آدمی چلتا ہے، یا ایسے جوتے پہنتا ہے جسے کڑک کڑک آواز آتی ہے، اس کو منع کیا گیا. فرمایا ایسا کرنے سے تم زمین پھاڑ نہیں سکتے، اور ایسا کرنے سے تم پہاڑ سے اونچے ہو نہیں سکتے، تو تم سے اونچا پہاڑ پہلے سے ہے، کبھی بھی اتنی اونچائی کو نہیں جا سکتے، اور زمین جو ہے نا وہ جو تم کو تھامے ہوئے ہے اس کو تک تم نہیں پھاڑ سکتے، تو لاتے مارنے سے کیا ہونے والا ہے، بڑا پن مت کرو. اور لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو چلاؤ مت بہت زیادہ، آواز پست ہونی چاہیے. جس کو چلانے کی عادت ہوتی ہے فرمایا کہ وہ گدھا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ گدھے کی آواز سب سے زیادہ بری ہوتی ہے. تیسری چیز جو آج بیان فرمائی گئی مختصراً، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، میں اس میں سے صرف ایک حق کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ نبی جو ہیں وہ ایمان والوں کے اوپر جو حق رکھتے ہیں، وہ ہر ایمان والے کا اس کی جان کا جتنا اس پر حق ہے اس سے زیادہ رکھتے ہیں. ہر ایمان والے کے نزدیک اس کی جان اسے جتنا عزیز ہے، اور خود اس کی جان کا جو حق اس پر ہوتا ہے, جان کو بچانا ہوتا ہے, جان کو کھلانا ہوتا ہے, جان کو پلانا ہوتا ہے, جان کو پہنانا ہوتا ہے, جان کو سردی گرمی سے بچانا ہوتا ہے, جان کی عزت کی پرواہ کرنی پڑتی ہے, یہ تبھی تو آدمی یہ سب چیزیں اپنے لیے کرتا ہے. تو جان کا جتنا حق آدمی پر اس کا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس سے زیادہ ہر ایمان والے پر ہے. اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ تمام ایمان والوں کی ماں ہیں, اس لیے ساری ازواج مطہرہ جو ہیں ان سب کی عزت کرنا, ان سب کو احترام کرنا ضروری ہے. ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں, دو منٹ میں شاید ہو جائے, دو تین منٹ میں, وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر جو حق ہے وہ ایسا ہے کہ ہر ایمان والا جو ہے نا اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے کہ زر خرید ہوتے ہیں, خریدا ہوا غلام, ایسے تنخواہ پہ رکھا جانے والا اس کو غلام نہیں بولتے, وہ امپلائی تو ضرور ہوتا ہے تو یہ, مگر یہ ہے کہ وہ غلام نہیں ہوتا, غلام اس کو بولتے جس کو خرید لیا جاتا ہے, انسان کا مالک ہو جاتا ہے آدمی, اس کی ہر چیز اسی کی ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حق ہے کہ ان کو وہ ہر امتی کے مالک ہیں اور ہر امتی ان کا غلام ہے. اور اس کو علماء نے بعض واقعات سے بھی ثابت کیا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ظاہر نام کے ایک صحابی تھے جو گاؤں میں رہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, آپ ہر صحابی سے کرتے تھے, اور وہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے, اور ہر تھوڑے دن میں وہ حضور سے ملاقات کے لیے آتے تھے, اور جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لاتے تھے. تو ہدیے میں وہ گاؤں کی چیزیں لاتے تھے, ترکاری لے آئے, کھیرا لے آئے, ٹماٹر لے آئے, جو کچھ بھی وہاں ہوتا تھا ان کے کھیت میں گاؤں والوں کے پاس, وہ لے کے کبھی دودھ لے کے آ گئے, کبھی گھی لے کے آ گئے, جو بھی ہوتا تھا ایسی چیزیں وہ لے کے آیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں گاؤں والے جو چاہا کرتے ہیں وہ خرید کے رکھتے تھے, کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ ہفتے دو ہفتے میں آتے تھے وہ, یعنی کہ وہ ظاہر آنے والا ہے بھائی, اس کو گرم مسالہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ ظاہر جو شہر میں ملتا ہے گاؤں میں نہیں ملتا وہ وہاں سے خرید کے لے جاتے تھے. تو حضور فرمایا بھی کرتے تھے کہ ظاہر ان بادیتنا ونحن حاضرون, ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں, تو گاؤں کی چیزیں وہ ہمیں دیتا ہے, شہر کی چیزیں ہم اس کو دیتے ہیں. ایک مرتبہ وہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے اور ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, بازار میں سے جا رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے کسی کام سے, آپ نے دیکھا کہ ظاہر آئے ہوئے ہیں جا رہے ہیں, پیچھے سے جا کے حضور نے ان کو زور سے پکڑ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں والوں کے ساتھ ان کے مزاج کے اعتبار سے رہتے تھے, تو چونکہ گاؤں والوں میں ذرا تفریح افریح ہوتی ہے ایسی, تو ذرا بے تکلفی کرنی ہوتی ہے, تو بے تکلفی کے واسطے پیچھے سے کوک بھر لی زور سے, اور حضور بہت طاقتور تھے, وہ گاؤں والا چاہے کتنا ہی گاؤں والا ہو تو ظاہر ہے کہ حضور کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا, وہ خود بھی اپنی جگہ بہت مضبوط آدمی تھے, کسان دیہاتی آدمی مضبوط ہوتا ہی ہے, مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو مجھے اتنی مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے, جس سے میں نہیں چھوڑا سکوں, تو بہت کوشش کی انہوں نے, اور وہ حل نہیں دیے حضور ان کو, اتنی زور سے پکڑا پیچھے سے. تو جب آخر انہوں نے اپنی گردن پھیر کے دیکھا تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے مجھے پکڑ لیا اتنے زور سے. تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ حضور نے جو مجھے کس کے پکڑا ہے پیچھے سے, تو بجائے چھڑانے کے انہوں نے اپنی پیٹ کو حضور کے سینے سے لگڑنا شروع کر دیا کہ اس سے اچھا چانس تو ملنا ہی مشکل ہے, ایسا کرنا شروع کر دیا. آپ سمجھ گئے کہ ابھی چھڑانے کے اس میں نہیں ہے, اب یہ یعنی یہ بے تکلفی میں اور لڑنے کے اس موقع میں سے ہٹ گیا ہے. تو کہنے لگے میں اشتری حاضر غلام, بازار میں آپ کھڑے ہوئے تھے, حضرت ظاہر کو فرمایا یہ غلام کون خریدے گا, حضور نے فرمایا یہ غلام کون خریدے گا. پر یہ بولتے ہی حضرت ظاہر رونے لگے, کہنے لگے رو کیوں رہا, کہنے لگے آج میری قیمت لگی, کاش میں کچھ قیمتی ہوتا تو آپ کے کچھ کام آ جاتا, میں تو گاؤں کا آدمی ہوں, مجھے کتنے میں خریدے گا کوئی خریدے گا. تو وہ ذرا کالے بھی تھے, ان کے چہرے پہ چیچک کے داغ بھی تھے, تو ایسے غلام کو خریدے گا تو آدمی پیسے سب سے کم دے گا. پھر وہ کوئی حرفت والے بھی نہیں تھے, کوئی پیشہ ان کو آتا ہو, بڑے ہوں, کارپینٹر ہوں, ایسے کچھ ہوں, ایسے غلاموں کو زیادہ دام پہ لوگ خریدتے تھے. تو اس پر وہ رونے لگے کہ نہ میرے پاس کوئی فن ہے, نہ آج میں کوئی خوبصورت قسم کا ہوں ذرا سا, کہ اگر آپ کو قیمت میں کچھ مل جائے تو بہت اچھا تھا, تو ایسے وقت میں آپ نے مجھے قیمت لگائی جبکہ میں آپ کی کوئی قیمت نہیں بن سکتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, پھر آپ نے چھوڑ دیا, کہنے لگے یہ تو دوسری طرف نکل گیا بالکل. پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا, فرمایا ایسی بات نہیں ہے, تم اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نظر رسول کی نظر میں بہت قیمتی ہو. یہ کہہ کر آپ نے ان کو تسلی دی, ان کا رونا بند کیا. علماء نے فرمایا کہ حضور مذاق میں بھی کبھی غلط نہیں بولتے تھے, یہ حضور نے خود فرمایا کہ میں مذاق میں بھی کبھی غلط نہیں, غلطی والا مذاق نہیں کرتے تھے حضور کبھی, کہ میں مذاق میں بول دیا تھا ایسی. اب وہ ظاہر جو ہے وہ آزاد تھے, غلام تھے نہیں وہ, جب ظاہر آزاد تھے اور غلام تھے نہیں, تو پھر حضور نے یہ جو فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا, تو یہ مذاق بھی حقیقت ہے, یعنی اگر واقعتاً حضور چاہتے تو حضرت ظاہر کو بیچ سکتے تھے, اور جیسے حضرت زاہد کو بیچ سکتے ہیں ایسے امت کے تمام اعضاء جتنے بھی ہیں ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچنے کا حق رکھتے ہیں. یہ اس لیے سمجھایا گیا کہ نبی کا اتنا وزن ایک امتی پہ ہونا چاہے وہ کوئی ہو کہیں کا ہو کہ ان کی مخالفت کو سوچنا بھی نہیں, ان سے دور ہونے کو سوچنا بھی نہیں, ان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی طریقے کی طرف جانے کو سوچنا بھی نہیں. اس لیے یہ مضمون دیا گیا امت کو کہ دیکھو نبی کا تم پر کتنا زیادہ حق ہے, اس کے باوجود تم نبی کی مخالفت کرو, یہ تمہیں زیبہ نہیں دیتا. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.